قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله مولانا العزيز وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. اور جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ حق نہیں پہنچتا ہے، ان کے کسی کام کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے ہٹ کر کے کوئی فیصلہ کریں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اس نے کھلی ہوئی گمراہی اختیار کر لی. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جتنی مذمت اور جتنی برائی اور جتنی قباحت بدعت اور بدعتیوں کی فرمائی ہے، اتنی مذمت یا اتنی برائی کسی اور چیز کی نہیں فرمائی. کس کے بعد؟ شرک کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت ایک ایسی چیز ہے جس سے دین کی اصلی صورت اور اس کی حقیقی شکل کا نقشہ تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے، اور پھر اصل اور نقل کا پہچاننا دشوار ہی نہیں بلکہ ایک ناممکن امر ہو جاتا ہے. صحیح اور غلط، حق اور باطل، اس طرح غلط اور غلط ہو جاتے ہیں کہ صحیح طریقے سے حق اور باطل کی تمیز بھی دشوار ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی ایک یا دو بدعتیں نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں بدعتیں ہیں جن میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مرحوم امت یہ ملوث ہو چکی. ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بدعتیں ایسی ہیں جو دین کے نام پر اس امت کے اندر رائج ہیں اور چل رہی ہیں. ان بدعتوں میں کچھ بدعتیں تو بہت پرانی صدیوں گزر چکی ہیں ان کے اوپر، اور کچھ بدعتیں جدید اور نئی ہیں جو تقریباً 100 سال یا 200 سال یا 50 سال یا 60 سال پہلے کی. اور ان بدعتوں نے اس امت اسلامیہ کے اندر اس طرح سے گھر پکڑ لیا ہے، اور اس طرح سے ڈھیر سال علماء نے دین کا درجہ اختیار کر لیا ہے کہ ان کے خلاف آواز اٹھانا، ان کے خلاف آواز بلند کرنا پوری قوم کو اپنے مقابلے کی دعوت دینا. لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے اس دعوت کے لیے تیار ہے. دیکھو تو خطر ملامت کرنے والوں کی ملامتوں سے، دیکھو تو خطر اور گالیاں دینے والوں کی گالیوں سے بے نیاز ہو کر کے. انشاءاللہ ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اس امت سے شرک و بدعات کا خاتمہ کر کے ہی کر لینا ہے انشاءاللہ، اور زندگی کے آخری لمحات اور آخری باتوں تک ان بدعتوں اور ان شرک کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا ہے انشاءاللہ. انہیں حق کا بلو کھانا ہوگا، حق بات کہو، اگر تو وہ کرنی لگے بھلے وہ کرنی ہو لیکن کہو تو حق بات کہو. ظاہر ہے کہ ساری بدعات کا احاطہ کرنا یا ساری جداد کے اوپر اور روٹی ڈالنا اور اس کی نقاب کشائی کرنا اتنی مختصر کی مدت میں اور ایک خود جمانے بہت مشکل ہے. البتہ اگر ان موضوعات پر دھیرے دھیرے سبکن سبکن مختلف مجلسوں میں روشنی ڈالی جائے تو غیر ممکن ہے کہ ان کا بیان اچھے ڈھنگ سے ہو سکے. لیکن سروس آج جس موضوع پر خطبہ دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور جو میرا بنیادی موضوع ہے اس موضوع کو میں نے اپنے اسی معاشرے سے انتخاب کیا ہے. میں نے اپنے اسی معاشرے سے اس موضوع کو چنا ہے اور وہ موضوع ہے جارمی اور پیرانے پیر. جارمی اور پیرانے پیر. اس کے بعد انشاءاللہ رب العزت چونکہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج شعبان کی 5 تاریخ ہے, 10 دن کے بعد ایک اور چیز آنے والی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں. اس موضوع کے اوپر بھی انشاءاللہ میں خطبہ تفصیلی طور کے اوپر دینے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان موضوعات کی تفصیل کے اندر داخل ہوں, گیارہویں یا شب برات کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں, چند ایک بنیادی اصول اور چند ایک ضابطہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ صرف گیارہویں ہی نہیں بلکہ اس جیسی جتنی بھی بدعات ہیں جو دین کے نام پر اسلامی سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر بدبو کی طرح ہوئی ہیں اور کینسر کی طرح کینسر کی شکل اختیار کر سکتے ہیں, آپ ان اصولوں اور ضابطوں کو سمجھ لیں اور اس کے ترازو میں کون کر حق اور باطل کی تمیز کرنا سیکھتا ہے. یہ چیز جان لو کہ جب وہ اصول آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے, وہ ضابطے اسلام کے آپ کی نظروں میں آ جائیں گے, تو آپ کو اس حقیقت کا آٹومیٹک طور پر یقین ہو جائے گا اور علم ہو جائے گا کہ یہ چیز سنت ہے اور یہ چیز بدعت ہے. آپ کو آسانی ہو جائے گی حق و باطل کی تمیز میں اور انشاءاللہ اس کے بعد کبھی بھی راہ حق سے بھٹک آپ نہیں سکیں اور مجھے بھی مسئلے کو سمجھانے کے اندر آسانی ہو جائے گی. آج میں جن مرکزی پوائنٹس پر جن اہم نقطوں کے اوپر گفتگو کروں گا وہ 4 نقطے ہیں تقریباً. اولاً سنت کی تعریف, اس کی اہمیت قرآن حدیث کی ہوتی ہے. سنت کس کو کہتے ہیں, اس کی اہمیت کیا ہے. نمبر 2 بدعت کی تعریف, بدعت کسے کہتے ہیں, قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی مذمت اور اس کی برائیاں کیا والی ہوئی ہیں اس کے اوپر. نمبر 3 بدعتیوں کے ساتھ صحابہ کرام سلف صالحین کا کیا طریقہ رہا ہے, وہ کس طرح کا معاملہ بدعتیوں کے ساتھ کرتے تھے, بدعت کے ساتھ ان کا کیا تصور اور بدعتیوں کے ساتھ ان کا کیا عمل تھا اس کے اوپر میں روشنی ڈالوں گا. نمبر 4 گڑھی ہوئی موجود روایات, اس کی شریعت کے اندر کیا اہمیت ہے, جو گڑھی ہوئی روایات ہیں احادیث سے یا اسلام کی نظر میں محدثین کی نظر میں اس کی کیا وجہ ہے اس کے اوپر میں روشنی ڈالوں گا. اور بیچ میں چند شبہات جو وارد ہوں گے ان کو بھی میں, جو ڈاؤٹس ہوں گے ان کو بھی میں دھیرے دھیرے رفع کرتا چلوں گا انشاءاللہ. یہ وہ نکات ہیں جن پر میں اسٹیپ بائی اسٹیپ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ نے ان بیانات کو اچھی طرح سے سماعت کر لیا, سن لیا, تو انشاءاللہ میری باتوں کے بقیہ حصوں کو سمجھنے میں آپ کو بہتر آسانی ہوگی. یہ پوائنٹ آپ کی زندگی میں ہمیشہ مسئلے راہ ثابت ہوں گی انشاءاللہ. آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل و دماغ کو میرے حوالے رکھیں اور میرے ان بیانات کو بغور سے معاف فرمائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی حق بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو جس طرح یہاں اکٹھا بیٹھے ہوئے ہیں پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں بھی اسی طرح اکٹھا بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پچھلے خطبوں میں یہ مختصر کی تمہید کے بعد پچھلے خطبوں میں شرک کے متعلق بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور الحمدللہ آپ نے توحید اور شرک کے متعلق بہت کچھ علم حاصل کر لیا ہوگا اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جان گئے ہوں گے کہ توحید جو ہے یہ شرک کا اپوزٹ ہے, شرک کا الٹ ہے. جس طرح شرک اور توحید دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. آگ اور پانی, آگ اور پانی کا دور ہے دونوں میں. اسی طرح سنت اور بدعت بھی ایک دوسرے کی نقیض اور ایک دوسرے کی الٹ. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ جس طرح شرک اور توحید دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے, جہاں شرک پایا جائے گا وہاں توحید نہیں پائی جائے گی, اور جہاں توحید پائی جائے گی وہاں شرک نہیں پایا جائے گا. اسی طرح سے بدعت اور سنت کے دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں. جیسے رات اور دن دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے, اسی طرح سے بدعت اور سنت یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کی الٹ الٹ ہیں. جہاں بدعت ہوگی وہاں سنت ہوگی, جہاں سنت ہوگی وہاں بدعت ہوگی. سوال یہ ہے کہ سنت کہتے کس کو ہے, سنت کہتے کس کو ہے, بدعت کہتے کس کو ہے. اب آئیے میں اسی تفصیل میں داخل ہو رہا ہوں کہ سنت کہتے کس کو ہے. سنت لغت کے اندر, ڈکشنری کے اندر, معجمات کے اندر اگر آپ لغت ڈکشنری کے اندر اٹھا کر کے دیکھیں تو سنت کہتے ہیں طریقے کو, اسوے کو, نمونے کو, سیمپل کو, طریق کو, راہ کو, راستے کو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں. اور اسلامی اصطلاح کے اندر, شریعت کی اصطلاح میں, محدثین کی اصطلاح میں, اسلامی اصطلاح کے اندر سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو, اسی طرح سے اس عمل کو بھی سنت کہتے ہیں جسے صحابہ نے کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی ہو اور آپ نے اس کے اوپر خاموشی اختیار فرمائی ہو, اس کو سنت کہتے ہیں. تو گویا سنت تین طرح کی ہوئی, ایک سنت قولی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو, حکم دیا ہو, یہ بھی سنت ہے. دوسری سنت فعلی, وہ عمل وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. تیسری سنت تقریری, یعنی وہ عمل جسے صحابہ نے کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی ہو اور آپ نے اس کے اوپر سمجھی اختیار فرمائی ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سنت تقریری ہے. تو یہ تین طرح کی سنتیں ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر ایک کامل نمونہ بنا کر کے بھیجا, بھیجا تو یہ بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر جب مبعوث فرمایا تو ایک اسوہ, ایک کامل نمونہ, ایک طریقہ دے کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا, اور ہم سب مسلمانوں کو اور ساری کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللہ کے رسول کی مقدس زندگی, اے لوگو تمہارے لیے میرے نبی کی مقدس زندگی, میرے نبی کا مقدس کیریکٹر تمہارے لیے ایک سیمپل ہے, ایک نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, بہترین نمونہ اگر تمہیں تلاش کرنا ہے, بہترین طریقہ اگر تمہیں اختیار کرنا ہے تو وہ کتنا طریقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور اس طریقے کو وہ لوگ اپنائیں لمن کان یرجو اللہ, جو رب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے, جو رب سے امید رکھتا ہے ملاقات کرنے کی, اور جو یقین اور ایمان رکھتا ہے آخرت کے اوپر. تو جو رب سے یقین رکھتا ہے ملاقات کرنے کی اور آخرت کے اوپر جو یقین رکھتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو, آپ کے کیریکٹر کو, آپ کے حیات مبارکہ کو, آپ کے اسرے کو, آپ کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر ایک سیمپل سمجھے, ایک نمونہ سمجھے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سرور کائنات کی ذات گرامی کو بہترین نمونہ قرار دے کر کے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم ہر معاملے میں, ہر معاملے میں, چاہے وہ نشست و برخاست ہو, چاہے وہ چلنا چلنا ہو, اٹھنا بیٹھنا ہو, رہن سہن ہو, عبادات و بندگی ہو, معاملات ہو, معاشیات ہو یا کہ نفسیات ہو, خوشی ہو یا کہ غم ہو, ہر چیز ہو, ہر معاملے کے اندر, ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور اس سے بار برابر بھی انحراف نہ کریں, بار برابر بھی ہم ان سے انحراف نہ کریں. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيار من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مومن مرد کے لیے اور نہ ہی کسی مومن عورت کو یہ حق ہو سکتا ہے کہ جس معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ فرما دیا ہو ان کا کچھ اختیار اس کے اندر ہو, یہ حق نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے من مانی, اپنے منشا اور اپنی مرضی کے مطابق کوئی عمل کرے. اور جو شخص ایسا کرے گا, جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا,
جائے گا فقط غلط عالم بھائی گا تو وہ بہت دور گمراہیوں میں نکل جائے گا, وہ گمراہ ہو جائے گا, وہ راستے ہی راستے سے بھٹک جائے گا. معلوم ہوا کہ جس معاملے کا فیصلہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صادر فرمایا ہو, اس میں کسی امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے اختیار سے کسی رائے کو استعمال کرے, اپنا اختیار چلائے. کیونکہ رائے دینے کا حق تو اس بندے سے اسی وقت چھین لیا گیا جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کیا, جب اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے عمل کیا, اسی وقت سے وہ پاور, وہ اختیار, وہ قوت چھین لی گئی جو کسی رائے دینے کی قوت, رائے ہاتھ رائے کی طاقت اور قوت اور پاور اس بندے سے چھین لی گئی جب اس نے اپنی زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے آپ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا اعلان کیا. ایک فوجی کو فوجی کے حق نہیں سمجھتا کہ وہ کمانڈر ان چیف کے حکم کے خلاف کوئی کام کرتا, ورنہ اگر وہ اپنے کمانڈر ان چیف کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو عزم یا قانون وہ فوجی کورٹ مارشل کا مستحق ہوتا ہے. اسی طرح سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور آپ کی سنتوں سے انکار یا انحراف بھی کورٹ مارشل کا سبب ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, سلام ربی کا لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے حبیب, اے میرے نبی, میرے پروردگار کے کبریائی اور بڑائی کی قسم ہے, وہ لوگ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے اختلافی معاملات میں, اپنے گھریلو معاملات میں آپ کو حکم نہ بنا لیں, آپ کو قاضی نہ بنا لیں, آپ کو قاضی نہ چن لیں. اور جب آپ کوئی فیصلہ فرما دیں, جب آپ کوئی حکم صادر فرما دیں تو پھر اس کو قبول نہ کرنے اور اچھی قدم سے قبول نہ کرنے, تم اللہ جج دو پی ان کو تین ہر گاہ بغیر نفس کی اور سینے کی اور دل کی تنگی کے ساتھ آپ کے حکم کو قبول کر لیں. یہ نہ وسوسہ رہے, یہ شبہ نہ رہے, ایسا نہیں ایسا, ایسا نہیں ایسا, بلا کسی تنگی سے تو خوشی آپ کے حکم کو قبول نہ کرنے جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. یہ وصول اور ضابطے ہیں جو رب نے ہمیں سکھائے ہیں, یہ طریقے ہیں جو رب نے اپنے نبی کے بارے میں ہمیں بتائے ہیں. گویا ہر وہ شخص جو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم نہیں جھکاتا ہے اور آپ کے حکم کو نہیں مانتا ہے بلکہ اس فیصلے کے خلاف جن کے اندر برابر بھی شک اور شبہ رکھتا ہے تو اس کا ایمان کا دعویٰ یہ کیا ہے, یہ باطل ہے. وہ اپنے دعوے ایمان میں جھوٹا ہے, وہ اپنے ایمان میں جھوٹا ہے. بھلے وہ شخص زبان سے ہزار بار کیوں نہ دعویٰ کرے, ہزار بار کیوں نہ عشق رسول اور عشق رسول اور عشق رسول کا نعرہ لگائے یا دل بھرے, اور ہر وہ جھوٹا ہے. کیونکہ جب اس کا عمل, اس کا کردار نبی کی سنت کے خلاف ہوا تو اس کا یہ دعویٰ بھی قطعی طور پر غلط اور باطل ہو گیا, بلکہ اس سے تو یہ ظاہر ہوگا, بلکہ اس کے مخالفت کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ہوا کو بھری ہوئی ہے, اس کے دل کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے, اور وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے یا اپنے کسی ذاتی مفاد کو, کسی ذاتی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یہ دعوے محبت رسول کرتا ہے کہ نہیں؟ یا تو ذاتی مفاد کس کے پیش نظر ہے, مال و دولت, عزت, آبرو, یہ اس کے پیش نظر ہے, یا کسی چیز کا خوف اس کے پیش نظر ہے؟ دو چیزوں سے آدمی گمراہ ہوتا ہے, یا تو ذاتی مفاد اور مفاد کے لیے کچھ کام وہ کرتا ہے, یا تو کسی پیسہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگ تانے دیں گے, زندگی ہر کو ایسے ہی کر کے چلے آئے, ابھی لوگ کہیں گے کہ یہ تو فلاحی ہو گیا, یہ تو فلاح ہو گیا, تانے اور تسلیم کریں گے. اس چیز کا خوف, یعنی ابو طالب کی روش, یہ ابو طالب کی ہی تو روش ہے. ابو طالب کو کہتا تھا کہ اے محمد, ہم یقین کرتے ہیں کہ تو نبی ہے, ہم مانتے ہیں میں اسلام کو لے آؤں, لیکن اخترت النار علی العار, مجھے جہنم قبول ہے مگر لوگوں کی تان و تکلیف مجھے قبول نہیں. یہ ابو طالب کی روش تھی, مر گیا وہ, کافر ہو کر کے مر گیا, پر اسلام کو قبول نہ کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا, عشق کرتا تھا, آپ کی حفاظت کرتا تھا, مگر آپ کا عشق, آپ کی محبت, آپ کی حفاظت اسے کوئی کام نہ آ سکی, کافر ہو کے مر گیا. پر اس نے کہا کون سی کستان
کون پتنی، کون کا چھٹکارنا، کون سی آگ مجھے برداشت نہیں ہے، مجھے جہنم قبول ہے. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا کسی چیز کی منفعت اور مفاد پیش نظر ہوتا ہے، اور یا تو کسی چیز کا خوف یا ڈر اس کے پیش نظر ہوتا ہے. اور مومن جو ہوتا ہے ان دونوں سے بلند ہوتا ہے، ان دونوں سے بلند ہوتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماع اور شہری کا نام سنت ہے، اور اس میں حکمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور طریقے میں تبدیلی کہاں، یا کمی اور بیشی کرنے کہاں، یا حق اور اضافے کرنے کہاں، یہ کسی بھی مخلوق کو حاصل نہیں ہے، کسی بھی مخلوق کو حاصل نہیں ہے. بلکہ جو شخص آپ کی شریعت میں انٹرفیئر کرے گا یا جانتی اور کمی کرے گا، شریعت کی زبان میں اسے محدود یعنی بدعتی کہا جاتا ہے. اسے شریعت کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ بدعتی. بدعتی کہا جائے گا. کافر و مشرک کے بعد دین کا سب سے بڑا دشمن، اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اگر اس روئے زمین کا کوئی ہے، کفر و شرک کے بعد، کافر و مشرک کے بعد اس روئے زمین پر دین کا اگر سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو وہ کون ہے؟ وہ بدعتی. یہ کافر اور مشرک کے بعد سب سے بڑا دشمن یہ بدعتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین میں کمی یا زیادتی کر کے یہ بدعتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو چیلنج کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر رہا ہے. اور بلکہ ایک لحاظ سے کافر و مشرک سے ہی بڑھ کر کے یہ بدعتی مجرم ہوتا ہے، کیونکہ کافر اور مشرک جو ہے کافر نے اسے قانون کا اعتراض نہیں کیا، اللہ کے اعتراض نہیں کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھائی نہیں ہے، اسلام کے رسول اور ضابطے کا اس نے اقرار ہی نہیں کیا ہے. لیکن یہ بدعتی اقرار کر کے سنت کے عاشقوں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں اور مسلمانوں کو دھوکہ دے اقرار کرتا ہے، پھر بھی یہ بدعت کو یاد کرتا ہے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا فی محمد یا رسول اللہ قال من ابا فی دخل الجنہ ومن ابانی فقد ابا رواہ البخاری. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہر فرد، میری امت کا ہر شخص جنت کے اندر داخل ہوگا الا من ابا، مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس نے میرا انکار کیا، جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا آقا آپ کا انکار کون کرے گا، آپ کا انکار کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے سنتوں کو توڑا اور میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا، میرا انکار کیا. آپ کی سنتوں کو چھوڑنا، آپ کی سنتوں سے نہ ہوڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتى یکون هواه طبعا لما جئت به رواه البخاری، کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کی آرزوئیں، اس کے اعمال میری لائی ہوئی شریعت اور میرے لائے ہوئے حکم کے مطابق نہ ہو جائیں. وہ انسان کبھی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے. اور تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من نبی بعثہ اللہ علی امتی قبلی، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں الا کان لہ فی امتی حواریجون واصحاب یأخذون بسنته، میرے پہلے مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے کچھ ساتھی بنائے، ان کے لیے کچھ ساتھی بنائے، ان کے لیے کچھ دوست اور ہماری اور مائی بنائے جو ان کے طریقوں کو لیتے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اپنے نبی کی اقتداء اور پیروی کرتے تھے. ثم انھا فخلقن من بعدھم خلقا، لیکن ان کے بعد چند ایسے ناخلق اور نامراد لوگ آئے، یقولون ما لا یفعلون، جو وہ لوگوں کو کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے، ویفعلون ما لا یامرون، اور ایسے کام کرتے ہیں جن کا اس کے نبی نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، جن کا ان کے نبی نے ان کو حکم نہیں دیا تھا وہ ایسے کام کرتے تھے. سمن جا ہر ہم بے ودی ہی کا مومن، آقا فرماتے ہیں اگر ایسے لوگوں کو پاؤ جو میں جن باتوں پر میری مہر نہیں لگی ہے، لوگ ان باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمن جا ہر ہم بے ودی ہی کا مومن، جو ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن، ہاتھ سے تو سب سے جہاد کرے وہ مومن ہے. ممن جا ہوں بے لسان ہی، اور جو اپنے زبان اور قلم سے جہاد کرے وہ کیا ہے؟ وہ بھی مومن ہے. ممن جا ہوں بے قلم ہی، اور جو ایسے لوگوں سے اپنے دل سے جہاد کرے، دل سے نفرت کرے، تو وہ مومن، وہ مومن ہے. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور اس کے بعد ایمان باقی نہیں رہتا ہے. اگر آدمی کسی ایسے شخص سے
جس کے اوپر نبی کی مہر نہ لگی ہو، اگر کوئی آدمی اس عمل کو اختیار کرتا ہے ایسے شخص سے اپنے دل سے بھی نفرت نہ کرے تو پھر اس کے دل میں ایمان کا کوئی نقطہ بھی باقی نہیں رہتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، سنتوں کو چھوڑ کر اپنی منمانی، اپنی مرضی اور خواہش سے کسی اور کھیل یا کام کو اختیار کرتا ہے، ایسے آدمی کے خلاف جہاد کرنا واجب ہے. چاہے وہ ہاتھ سے ہو یا زبان سے ہو یا کم از کم دل سے ہو. یہ واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ جن چیزوں پر نبی کی مہر نہیں لگی ہے اگر کوئی بندہ ان اعمال کو اختیار کرتا ہے، ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرنا زبان سے، دل سے، ہاتھ سے واجب. اسی لیے ایک مسلمان اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کے خلاف ہر قول اور عمل کو، ہر قول کو نکا کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں کو زندہ کرے اور خود بھی سختی کے ساتھ ان سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر من تشهيد، کہ جب جو شخص میری سنت کو، جو شخص میرے طریقے کو، میرے قول کو، میرے فعل کو، میرے صحابہ کے طریقے کو، جو شخص ایسے وقت میں مضبوطی کے ساتھ پکڑے کہ جب امت کے اندر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، امت کے اندر انتشار پیدا ہو چکا ہو، فساد پیدا ہو چکا ہو، ایک دوسرے کو کافر مشرک بتایا جاتا ہو، ایک دوسرے کو برے برے الفاظ سے نوازا جاتا ہو، فساد پیدا ہو چکا ہو، ایسے موقع پر آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص میری کسی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوگا فلہو نعت اجر شہید، سو شہیدوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا، سو شہیدوں کا ثواب. اور آج کل یہی ہو رہا ہے، آج کل یہی ہو رہا ہے، جس کو دیکھو بے نور کی مسجد بنائی ہوئی ہے، جس کو دیکھو اپنے انتقام پھیلائے ہوئے ہیں، جس کو دیکھو ایک دوسرے کو کافر کافر بنا رہا ہے، جس کو دیکھو آج یہی امت ہو رہا ہے. ایسے وقت میں ایک مومن کامل کا یہ فرض ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھے. اب آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں اتنی سی تفصیل کے بعد کہ بدعت کی حقیقت کیا ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں، بدعت کی حقیقت کیا ہے. بدعت لغت میں دہشتی کے اندر ہر نئے کام اور نئی ایجاد کو بدعت کہتے ہیں. ہر نیا کام اور نئی ایجادات جو مطلب نئی ایجادات ہے، مائکروفون ہے، وائرلیس ہے، یہ ٹیک کے ریکارڈ ہے، یہ تمام یہ نئی ایجادات ہیں، یہ ڈکشنری کے اندر ہوگا تب اس کو کیا کہتے ہیں، بدعت ڈکشنری کے تمام سے کہتے ہیں. اور سار کی اصطلاح میں، قرآن اور سنت کی اصطلاح میں بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے دین سمجھ کر اس کی تعریف کو ذرا غور سے سمجھ لینا، بہت غور سے سمجھ لینا اس کو، کیونکہ بڑے بڑے مفتیوں کو میں نے دیکھا ہے، ہمارے استاد مفتی ہیں، ان کی کتابوں کو میں نے پڑھا تو کہا جناب یہ تیری کاج کا کپڑا پہننا بھی بدعت، ٹوپی لگانا بھی بدعت، پجامہ پہننا بھی بدعت، گاڑی کا سفر کرنا بھی بدعت، حج کے لیے ہوائی جہاز کے ساتھ مفتی ہے تو ان کی عقل کے اوپر افسوس ہوتا ہے، کیوں چاہیے علم ہی نہیں کہ بدعت کی حقیقی تعریف کیا ہے. اس لیے اس تعریف کو اپنے ذہن میں رکھو، بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے دین سمجھ کر، جسے دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے کیا جائے اور اس کی عقل یا وہ عمل قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہ مل رہا ہے، اس کی مثال نہ موجود ہو قرآن و سنت میں، اس کو کیا کہتے ہیں. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ ہوائی جہاز سے سفر کرنا عبادت ہے، آپ سوال سمجھتے ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہو، بھائی مجبوری ہے یار، راستہ ہے اس لیے ہم سے سفر کرتے ہیں، چمڑے کے جوتے پہننا، پیری کا کپڑا پہننا، آپ سوال سمجھتے پہنتے ہو، آج کل یہی چل رہا ہے، میں کوئی بول ہے ہاں اس کا استعمال آپ قرآن سمجھ کے کر رہے ہیں، تو یہ دنیا کی ایجادات، دنیا کی اختراعات جو غائب ہیں ان کا استعمال، ان کے استعمال سے یا ان کے ایجاد سے طبیعت سے ہم کو نہیں منع کیا ہے. دین کے اندر نیا کام کرنا، دین اور ان کا سوال سمجھ کر کے، سوال سمجھ کر کے اختیار کرنا، یہ بھی بات ہے. اور اس کی دلیل صحیح صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عنہا سے یہ حدیث ہم چار کلاسوں کو بناتے ہیں کہ من احدث فی امرنا فی امرنا فی امرنا، علم اللہ سے پوچھو فی امرنا کا کیا مطلب ہے، جو نئی چیز ایجاد کرے فی امرنا، ہماری لائی ہوئی اس شریعت میں، ہماری لائی ہوئی اس شریعت میں، اس دین میں، ہمارے حکم میں، ہمارے حکام میں کوئی نئی بات کا اضافہ کرے، نئی تو نہیں ہو جو ہماری شریعت کی محبت لگی ہے اس سے، تو ہمارے رب سن کے وہ مردود ہے، تو وہ مردود ہے. اور یہاں یہ نقطہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، اس کو بھی آپ سمجھتے چلیں کہ جس طرح حضور کے قول اور حضور کے فعل، حضور کے احکام ہمارے لیے سنت ہیں، اسی طرح سے جس بات کو، جس چیز کو، جس عمل کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں فرمایا، وہ بھلے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ بھلے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ بھلے کتنا ہی چمکدار کیوں نہ ہو، بھلے وہ کتنا ہی حسین اور جمیل کیوں نہ ہو، اس عمل کو ترک کرنا، اس فعل کو چھوڑ دینا، یہ بھی شرک ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی؟
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے اوپر عمل کرنا، آپ کے قول و فعل کو اختیار کرنا، یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے ان اعمال کو، ان اقوال کو اور ان احکام کو ترک کر دینا جس کے اوپر نبی کی مہر نہ لگی ہو، وہ بھی سنت۔ اب آئی سمجھ گئی؟ اس نقطے کو ذرا غور سے سنیے گا، اور اس عمل کو کرنا بھی سنت ہے۔ اور اگر ہم نے اس عمل کو یا اس فعل کو جس پہ نبی کی مہر نہیں لگی ہے اختیار کر لیا اور اس کے اوپر عمل کرنے لگے، وہی بدعت ہو جاتی ہے، وہی بدعت ہو جاتی ہے، بھلے وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اور اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان میں آپ نظر اٹھا کے دیکھو کتنی مثالیں ہیں اس کی۔ مثال کے طور پر میں دو ایک مثالیں دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، افغانستان میں اذان سے پہلے خوش نماز السلام السلام علیکم السلام السلام علیکم اس طرح کے پڑھے جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ صحابہ سے تم بہت بڑے آتے ہو، صحابہ سے تم بہت بڑے آتے ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح زیادہ کیوں کرتے ہو؟ اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو ضرور نہیں پڑھتے، انگوٹھا کو چھوتے ہیں، انگوٹھا کو آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، صحابہ نے ہمارا تابعین نے کیا، انگوٹھا چھوڑنے والوں سے۔ اسی طرح سے فرض نماز کے بعد، فرض جیسے امام سلام پھیرتا ہے، مؤذن پیچھے سے کہتا ہے اللہ امین اور ہاتھ اٹھا کر کے بعد دعائیں چالو ہو جاتی ہیں، اجتماعی طور پر اس کو کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اور خدا کی قسم شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بڑے بڑے ملے، بڑے بڑے مفتی، اور وہی کرتے ہیں تو بےچارے یہ جاہل کرتے ہیں جی، ہمارے مولوی کرتے ہیں۔ غلطی ان کی نہیں، غلطی ان مفتیوں کی ہے جو اس طرح کی جہاد کو دین سمجھ کر کے دین کے اندر ملاتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز ختم ہونے کے بعد ہمارے یہاں مسجد میں لائن لگتی ہے، امام صاحب سے ہاتھ چھوئے جاتے ہیں، لائن لگتی ہے، امام صاحب جو ہاتھ چھماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے راستے پر ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اسی دوسرا یہ سب کیا ہے؟ اور اس طرح کی بے شمار بھی جاتی ہے، میں کہاں کہاں تک بیان کروں؟ یہ سب جگہ پہ نمونے، اور میں ابھی بتاؤں گا آپ اسی کے اوپر جو ہے توڑ کے چلنا ہے۔ یہ تمام سب چیزیں کیا تھیں؟ بدعت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے اگر یہ نیکی ہوتی، اگر اس عمل میں، اس کام میں کوئی خیر اور بھلائی ہوتی، کچھ ثواب حاصل ہوتا، اللہ کو یہ عمل پیارا ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل پسند فرماتے، تو اولاً سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر و بھلائی والے عمل پر عمل کرتے، اس کام کو آپ نہ کرتے، یا صحابہ کو اس کا حکم فرما دیتے۔ کیوں؟ ہمارا نبی، ہمارا رسول تو وہ ہے کہ جس نے اپنے صحابہ کو استنجا اور پیشانہ تک کرنے کا طریقہ دلایا۔ تو اگر اس کے اندر خیر و بھلائی ہوتی تو میرا رسول ضرور اس کو اپناتا، ضرور۔ اور یہ ایسی بات ہے جس سے رب راضی اور خوش ہو جائے، اگر یہ ایسی بات ہوگی جس سے اللہ راضی اور خوش ہو جائے تو ہمارے نبی ضرور اس کو بتلا اور ہمیں بتلا چلاتے۔ اور بہت سے لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جناب حضور نے منع تو نہیں فرمایا، ہم یہ جو عمل کرتے ہیں مطلب یہی کر، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا مطلب آیا فرض نماز کے بعد، ہر ہمیشہ آپ اکیلے دعا ہاتھ اٹھا کے مانگے آپ کے لیے جائز ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں جو آج کل رائج ہے، یہ امام فوراً سے آئے اور ہاتھ اٹھا دیجیے، اجتماعی دعا، یہ نبی کے انصار علیہ وسلم کی سنت نہیں، ورنہ دعا ہاتھ اٹھا کر کے آپ اکیلے مانگے آپ کے لیے رائج۔ کوئی یہ جو پھر آپ سمجھ رہی ہے، ہم نے یہی مطلب آیا بتائیں کہ حضور نے منع تھوڑی فرمایا، حضور نے منع تھوڑی، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے منع نہیں کروایا، مگر تم نے جو یہ چیز دہی ہوئی ہے اور جو طریقہ اختیار کیا ہے، تم اس اور تم اسے اچھا سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کر رہے ہو، گویا اس طریقے کا علم، اس طریقے کا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ یہ تو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، تو اس طرح سے گویا دین کی باتیں نوز بلّا جنہیں چکے، جن باتوں کا علم چکے ہے، ظاہر ہے تم اپنے اپنے اس کردار پر اس بات کا دعویٰ کیا کہ نبی آخر الزمان کو ان باتوں کا علم
نہیں تھا.
اور یہ مانو کہ نبی کو علم تو تھا, نبی کو معلوم تو تھا, مگر نعوذ باللہ انہوں نے اپنی امت سے اس بات کو چھپا لیا, اپنی امت کو نہیں بتایا. اور دوسرے اللہ نے مانا نہیں تھا.
اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں,
یہ دونوں باتیں کفر ہیں, کیونکہ ہم کتنا بھی علم حاصل کر لیں تو ہم بڑے آخری جمع کے علم کے برابر ہم نہیں پہنچ سکتے.
کیونکہ نبی نے جو کوئی پیغام اللہ رب العزت کا اپنے بخش اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے, اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی
کچھ بھی ایک بار نہیں چھپایا ہے. جو اللہ نے اپنے رسول کو بخشی وہ پورے کا پورا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچا دیا ہے.
اور اگر ہم یہ نہ مانیں تو پھر قرآن کریم جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے
یا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم کا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.
اے میرے نبی, اے میرے نبی, جو بھی آپ کے ساتھ وہی کی جاتی ہے ان تمام باتوں کو میرے بندوں تک پہنچاتے رہو.
اگر آپ نے کچھ بھی اس کے اندر چھپایا تو آپ نے گویا رسالت کا حق ادا نہیں کیا.
نعوذ باللہ, قرآن کی یہ آیت یہ کہہ رہی ہے.
اسی طرح سے اگر ہم یہ مان لیں کہ نبی نے منع تو نہیں کیا ہے اس لیے اتنا اور زیادہ کرو, تو گویا ہم نے یہ عقیدہ رکھا اور اپنے اس کردار سے بغیر کیا کہ دین یہ نامکمل ہے.
دین کیا ہے؟ یہ
نامکمل ہے, ابھی تو ہم نے جانتی کر کے اس کو مکمل کر رہے ہیں.
اور اگر کوئی شخص اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ دین نامکمل ہے تو اس نے گویا قرآن کا انکار کیا.
قرآن سے یہ کہتا ہے
لوگوں تمہارے لیے تمہارے دین کو آج میں نے مکمل کر دیا ہے.
تو ہمارا دین تو مکمل ہے, بدعتی کو ہوتا ہے کمی کر کے زیادتی کر کے, یہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کے اوپر نعوذ باللہ الزام لگاتا ہے اور نبی کے اور اللہ کے قانون کا چیلنج کرتا ہے. اور جو شخص بھی دین میں کسی نئی بات کا یا نئے حکم کا اضافہ کرتا ہے جس کی تعلیم کی دعوی سنت میں نہیں ہے, تو وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مذہب اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس میں ترمیم اور اضافے کی گنجائش موجود ہے. نعوذ باللہ, اس طرح وہ تو قانون خداوندی میں مداخلت کرتا ہے, اللہ کے قانون میں انٹرفیئر کرتا ہے اور اپنی خدائیت کا مدعی بن جاتا ہے.
دیکھ رہے ہو کہ بات کرنے کا کیا کیا حق ہو رہا ہے,
نتیجہ کیا نکل رہا ہے, اور اللہ کی حاکمیت کا انکار کرتا ہے.
یہ وہ الزام تھے, یہ وہ اتہامات تھے جو پروردگار کے اوپر عائد ہوتے ہیں.
اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو الزام لگتے ہیں وہ بھی سن لو. حضور کے اوپر نعوذ باللہ یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے دین کے اندر چوری کی نعوذ باللہ, اور دین کو ہم تک اللہ نہیں پہنچایا. اسی طرح سے اگر انہوں نے رسالت کے اندر خیانت کی کیونکہ پورا دین انہوں نے نہیں پہنچایا, اس الزام کی حقیقت کو اگر سننا ہے تو امام دارالہجرہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان سنیے کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لان اللہ یقول الیوم اکملت لکم دینکم فما لم یکن یومئذ دینا فلا یقوم اليوم دینا. حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دین کے اندر کوئی نئی بات کہی, دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی جس کی اصل سنت کے اندر نہیں ہے, نئی بات ایجاد کی, اور اس نے یہ سوچا کہ یہ بدعت حسنہ ہے, آج بھی چلتا ہے یہ بدعت حسنہ ہے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ بدعت حسنہ اس کو استعمال کیا, اس نے نئی بات کر کر کے, تو گویا اس نے اس بات کا خیال کیا, اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسالت کو مکمل طور پر نہیں پہنچایا بلکہ انہوں نے خیانت کی. جبکہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اللہم اکملت لکم دینکم کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. امام مالک فرماتے ہیں وما لم یکن یومئذ دینا, تو جو بات اس زمانے میں دین نہیں تھی.
کس زمانے میں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, جو بات اس زمانے میں دین نہیں تھی آج اس زمانے میں بھی دین ہو سکتی
نہیں ہو سکتی ہے.
سوچ لو, اس زمانے میں گیارہویں تھی, اس زمانے میں بارہویں تھی, عید میلاد النبی کے جلوس تھے, بجٹ کے کنڈے تھے, قبروں کے چراغ تھے, سب برات کی موم بتیاں تھیں, قبروں کے اوپر چادریں تھیں, قبروں کے اوپر پھول پتیاں تھیں, قرآن خانوں اتنا گناؤ میں, اتنا گناؤ میں کہا ہزاروں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی جاتے ہیں اور اس کے علماء نے اس کو امت کے اندر پھیلایا ہے. اللہ نے ہدایت کو دور فرمایا, اس طرح سے انہوں نے دلیل دی. معلوم ہوا کہ جس کام کو حضور نے سر انجام نہیں دیا ہے اس کی ترغیب صحابہ کو نہیں بیان فرمائی ہے, وہ کام سیدھا کو گمراہی ہے. کیونکہ اگر اس کام میں بھلائی ہوتی تو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو خود کرتے, نہ صحابہ کو اس کام حکم دیتے, اور جواب نے وہ کام نہ خود کیا نہ صحابہ کو اس کو حکم دیا کہ اگر اس میں کوئی بھلائی, اس میں کوئی خراب, اس میں کوئی خیر نہیں ہے.
بلکہ اس کے اندر جبات اور گمراہی اور ضلالت ہے. بھلا مقام کتنا ہی بڑا عبادت کیوں ہو اور اس کا کرنا حرام ہے اور کرنے والا کیا ہے؟ گمراہ ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد فرماتا ہے اور دیگر کا ارشاد وہ نہیں اٹھا سکے رسولا من بعد من نہیں مات اللہ وہ اس نہیں جہنم وساعت مصیرا. ہو سکتا جی میرے رسول کو تکلیف پہنچائے گا, ہو سکتا جی میرے رسول کو تکلیف اور دکھ پہنچائے گا. ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد, ہدایت واضح ہو جائے اس کے بعد میرے نبی کو تکلیف پہنچائے اور جسد غیر سبیل المؤمنین اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرے. اللہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے من نہیں مات اللہ ہم اس کو اسی راستے پہ ڈال دیں گے جس راستے کا اس نے منمانی اختیار کیا ہے, وہ نسلی ہی جہنم اور اسی راستے کو اس کو جہنم میں ہم دھکیل دیں گے. بتا اور مسیح اور جہنم کتنا ہی برا ہے. یاد رکھو سو سو راستے بڑھنے والوں تم جس راہ کے اوپر چل رہے ہو وہ نبی کی راہ نہیں ہے, وہ جہنم کی راہ ہے, وہ دلالت اور گمراہی کی راہ ہے. اور مومنین کون ہیں؟ جن کے ایمان کی شہادت قرآن نے دی ہے وہ مومنین ہیں. اللہ پروردگار نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا كَمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ میرے نبی کے صحابہ اگر وہ لوگ اس کو ہی ایمان لائے جس طرح اس کو نہیں مان لائے, جتنا دین تو نے مانا ہے اگر اس طرح اتنا دین وہ لوگ نہیں مانے کدی کدو تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. وہ کیا ہو گئے؟ ہدایت یافتہ ہو گئے. جتنا دین عمر نے مانا, جتنا دین ابو بکر نے مانا, جتنا دین عثمان نے مانا, جتنا دین علی نے مانا, جتنا دین طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین نے مانا, اگر ہم اتنا دین مانے تو تمہاری نظروں میں تو ہم کافر ہیں, وہابی ہیں, غیر علی ہیں, دین سے خارج ہیں. ہاں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کدی کدو جتنا دین قرآن کی زبان سے اور رب کی شہادت کے ساتھ رب کی گواہی کے ساتھ وہ ہدایت جاتا ہے, وہ ہدایت جاتا ہے. بہن سن لو اور اگر اسلام سے یوں کہتے ہیں بھائی نمازوں کی شکا تو وہی اختلافوں میں ہے. اختلاف میں کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جو اسلام کو چھوڑ کے دوسروں کی راہ اپنے طور پر اختیار کرتے ہیں. پھلانے کے پیچھے, پھلانے کے پیچھے, کوٹی کے پیچھے, بکری کے پیچھے, پھلانے کے پیچھے, بربادی کے پیچھے, اجمیر سب کے پیچھے چلاؤ. جتنا دین صحابہ نے مانا اتنا دین تم بھی مانو, ابو بکر نے جتنا مانا تم بھی مانو. ان شاء اللہ ابو بکر کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا ان شاء اللہ. پروردگار پروردگار کی اس آیت کے ساتھ اب یہاں تک ہم نے بدعت سے مضرات اور نقصانات کو سمجھائے. مختصر طور پر بدعت کی مذمت اور قباحت کیا ہے, بدعت کی برائی کیا ہے, احادیث میں اس سلسلے میں کیا وارد ہوئے. چلے ایک حدیث کو دیکھو لیں, بخاری کی روایت اور مسلم کی روایت, حضرت عائشہ کی مرضی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اس میری لائی ہوئی شریعت میں جس نے کسی نئی بات کا اضافہ کیا وہ کیا ہے؟ مردود ہے. حدیث آخری کہ ابن ماجہ کی ابن ماجہ حضرت حضرت ابن جمان کہتے ہیں اللہ یقبل اللہ لصاحب بدعت. بدعتی کی اللہ رب العزت کسی بدعتی کی نہ تو روزہ قبول کرتا ہے, لا یقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاه ولا صدقه ولا حجا ولا عمره ولا جهادا ولا صرفا ولا عمرا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعره من العجين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بدعتی کی اللہ رب العزت نہ روزہ قبول کرتا ہے, نہ ہی نماز قبول کرتا ہے, نہ صدقہ خیرات قبول کرتا ہے, نہ حدیث قبول کرتا ہے, نہ عمرہ قبول کرتا ہے, نہ جہاد قبول کرتا ہے, نہ اس کی فرض نمازیں یا فریضہ قبول کرتا ہے, اور نہ ہی اس سے نمازی قبول کرتا ہے. اسلام سے وہ بدعتی ایسا نکل جاتا ہے جیسے کہ بجھے ہوئے آٹے سے دال کو نکال لیا جاتا ہے. تو دوستو یہ بدعت کی مذمت ہے, یہ بدعت کی برائی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. بہرحال اور عرض یہ ہے کہ ہر بدعت جن چیزوں کے اوپر نبی کی مہر لگی ہو اس کو اپنا لو, اور جن چیزوں کے اوپر جھوٹے طور پر نبی کی مہر لگی ہو یا اس کو اختیار کر لیا گیا ہو نبی کے دین میں اس کا تصور نہ ہو اس کو چھوڑ دو. اس کی وہ گمراہی ہے, وہ ضلالت ہے. ایمان کے اندر وہ جو ہے ایک کینسر ہے, اس کو ختم کر دو. بڑھیا بات ہے ان شاء اللہ اسی بدعت کے تعلق سے اور دارمی کے تعلق سے آئندہ خود دینے میں اسی ہی باتوں کو بنیاد بنا کر کے میں آگے بڑھوں گا. اللہ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نے ایک کافر کو اسلام میں داخل کیا تو یہ عمل درجہ شہادت سے بالا تر ہے. عقیدے کی اصلاح اولین ضرورت ہے اور ہم انشاءاللہ اس راہ میں آپ کی پوری رہنمائی کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس دنیا کے 50 سے زائد زبانوں میں کیسٹ اور کتب دستیاب ہیں. ہمارا پتہ خالد بن ولید اسلامک ریکارڈنگ سینٹر, exit 16 Sharq, Airport Road, Al Sulay, Post Box 1419, Al Riyadh 11431, Phone Number 241-4488, Fax Number 2410-615.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله إن عذاب الله إن الله شديد العقاب. حضرات إكرام حضر معز السامعين بزرگو دوست اور بھائیو، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے بدعت و سنت کی حقیقت کے اوپر روشنی ڈالی تھی اور آپ حضرات کو یہ بتلایا تھا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، اس کی قباحتیں، اس کی مذمتیں قرآن و سنت کی روشنی میں نے پیش کی تھی. آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے چند مزید باتیں اور واضح کھلی کھلی باتیں لینے کی کوشش کریں گے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ حقیقتوں کو جب بے نقاب کیا جاتا ہے اور کتاب و سنت کی روشنی میں ایک ایک شرکیہ اعمال کو یا شرکیہ یا بدعتیانہ اعمال کو ہم کھول کر کے بیان کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی بجائے اس کے کہ اپنے ان اعمال سے توبہ کریں یا ان کو غور سے سن کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، خواہ مخواہ کی فتنے بازیاں کرتے ہیں اور دلوں کے اندر نہ جانے کیسی کیسی چیزیں رکھ کر کے اور ایسا کذب اور بہتان تراضیاں کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دلائل کا جواب دلائل سے دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور حق بات کو نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ سننا اور غور کرنا چاہیے. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم صحیح راستے کے اوپر لگ جائیں. ہمارا مقصد آپ سے کوئی حاصل نہیں ہے، آپ اگر صحیح ہو جاؤ گے تو ہمارا کیا سنوار دیں گے آپ، آپ اگر سنوریں گے سدھریں گے تو اپنے ہی لیے سنوریں گے سدھریں گے. آپ کی آخرت کے لیے ہم بیان کرتے ہیں، یہ دنیا تو چند دن کی ہے. پھر بھی خیر، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی بدعت کے تعلق سے. آج انشاءاللہ رب العزت آئیے سب سے پہلے ہم یہ سنتے ہیں، کیونکہ پچھلا یہ باقی رہ گیا تھا اس لیے میں اس کو بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. یہ سمجھتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے ان کا اہل بدعت کے ساتھ کیا طرز عمل تھا، جو لوگ بدعت کرتے تھے ان کے ساتھ وہ کتنی نفرت کرتے تھے، کس قدر ان کے دلوں میں بدعتیوں کے تعلق سے بغض اور عناد رہا کرتا تھا. آئیے اس کو سنتے ہیں. سنن دارمی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک جلیل قدر صحابی ہیں، ان کا گزر ایک بار مسجد میں ہوا. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں ایک شخص یہ تلقین کرتا ہے، یہ بتلاتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. چنانچہ وہ لوگ کنکریوں پر 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے 100 بار سبحان اللہ پڑھو، یہ لوگ 100 بار سبحان اللہ پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو سنت کے عظیم عاشق تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چنتے رہتے تھے حدیثے کے لیے، وہ ان کے قریب گئے اور ان لوگوں سے پوچھا کہ ان کنکریوں پر تم کیا کرتے ہو. وہ کہنے لگے ہم ان کنکریوں پر تکبیر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کی تحلیل بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فعدوا من سیئاتکم فانا ظالم الا یضیع من حسناتکم شیئا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ تم ان کنکریوں پر سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کرتے ہو، ان کنکریوں پر اپنے گناہوں کو شمار کرو، تم ان کنکریوں پر اپنے گناہوں کو شمار کرو۔ وہی تم یا امت محمد، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہلاکت ہو تمہارے لیے، دماغ تو ہلکت، تم اتنی جلدی تم دماغ ہو گئے، اتنی جلدی تم ساتھ ہو گئے۔ ہاں ان کا متوا کرو، ابھی تو صحابہ ہمارے درمیان موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، یہاں کا کیا رحول بند، اور یہ حضور کا کپڑے مبارک ابھی تک تو میلہ بھی نہیں ہوا ہے، آپ کا پیالہ ابھی تک ٹوٹا ہی نہیں ہے، اور تم لوگوں نے بدعتیں کرنا شروع کر دی، بدعتیں کرنا شروع کر دی۔ بھگایا ان کو مسجد، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر سے تقدیر کرنا، اگر سے تقدیر کرنا، اگر سے تحلیل کرنا، اس کے بے شمار قبائل ہیں، اس کے بے شمار مقام اور مرتبے ہیں، لیکن اس کا یہ مخصوص طریقہ جو تم نے ہلکا بنا کر کے بنایا ہوا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تقدیر کرنا اچھی چیز ہے، تقدیر کرنا اچھی چیز ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہنا اچھی چیز ہے، لیکن طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، طریقہ صحابہ کا نہیں ہے، یہ تمہارا خود بنا ہوا ہے، اس لیے یہ بدعت اور گمراہی ہے، یہ بدعت اور گمراہی ہے۔ آج کل کے لوگ ہوتے تو یہ کہتے کہ جناب سبحان اللہ اسے بنائے ہیں، الحمدللہ اسے بنائے ہیں، لیکن نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کے طریقے ہیں، ان طریقوں کے اوپر چلو جن طریقوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جس طرح سے عبادت کرنے کا طریقہ صحابہ کو اس کے نبی نے سکھایا ہے، اور اسی طرح سے حضرت عثمان ابن ابو العاص، حضرت عثمان ابن ابو العاص کہتے ہیں ان کے پاس خطنے کی ایک دعوت آئی، جس کی خطنے کی خطنہ کروایا کسی نے، ان کی ایک دعوت آئی، بلائے کو انکار فرما دیا اور فرمایا کہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ان کو بلایا گیا ختم ہو رہا ہے، دعوت کے اندر تشریف لائے، انہوں نے کہا یہ بدعت ہے، کیونکہ ختم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا تو اس کے لیے دعوتیں نہیں ہوتی تھیں، اس کے لیے دعوتیں نہیں ہوتی تھیں۔ سوچو، غور کرو اور سمجھو، آج چیزیں کے نام پر، فون کے نام پر، سلیقے کے نام پر برسی منائی جاتی ہے، سوچو کہاں تھا یہ تصور نبی کے زمانے میں؟ وہ صحابی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کے زمانے میں ختنے کی دعوت کیسے سنائے جاتے تھے، بھلے ختنہ کرانا ایک سنت کا کام ہے، لیکن اس کے اندر دعوتیں کرنا، محفلیں منعقد کرنا اور نہ جانے کیا کیا کرنا، یہ تمام سب بدعت اور گمراہی ہے۔ حضرت عبداللہ اور حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک مسجد میں تشریف لے گئے، ایک مسجد میں تشریف لے گئے، جہاں اذان ہو چکی تھی، حضرت مجاہد جو ان کے ساتھ تھے، تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھے، کہتے ہیں کہ ہم نماز کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ مؤذن نے پکارنا شروع کر دیا، اذان ہو چکی، اذان ہونے کے بعد اس نے کیا پکارنا شروع کر دیا، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے، ان کے سامنے میں مسجد کے اندر یہ آواز پڑی، کہتے ہیں اخرج دیا من ہذا المسجد، مجاہد اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے اس بدعتی سے دور رکھو، اس بدعتی کی مسجد سے نکال کر بنا رہے ہو۔ دیکھا آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر اہل بدعت سے کتنی نظر سے اظہار کروا رہے ہیں، اور صرف ایک بدعت کے بھائی، ایک دو بس نہیں، آج تو ہم سرکاروں کی نقل میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک بدعت کے باعث جماعت سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اس مسجد میں نماز پڑھنا سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز یہی چیز ہے، یہی چاہتی ہے، اس کے بعد بعد میں تصویر اتارنا، اصلاح کے الفاظ اتارنا، اور اس طرح کے مسجد میں اعلان کرنا،
موجودہ دور ہوتا تو لوگ یہ کہتے کہ چلو حج ہی کیا ہے، نماز ہی کے لیے تو وہ دعوت دے رہا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں بلا رہا ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نماز کا جو طریقہ جاری فرمایا ہے اس پر تو عمل ہو چکا، اس پر تو عمل ہو چکا. اور کئی جانب سے جو ایک نئی قسم کی جدات بنی گئی ہے اور ایک نئی قسم کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جدات ہے، گمراہی ہے. اور جدات کیا ہے؟ یہ حرام ہے. تو شرکت کیسے حرام ہوگی؟ جب بدعت حرام ہے تو بدعت چیز میں شرکت کرنا یہ بھی حرام ہے. اور بدعتوں کے پیچھے نماز پڑھنا بھی بدعت میں شرکت نہ ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ اللہ رحمت فرمائے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ایک بدعت کے ایجاد کرنے پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس مسجد کے اندر نماز کر دیا، نماز چھوڑ دیا اور کہا ان سے پیچھے نماز نہیں چاہیں گے. اور جب ہر بدعت چیز گمراہ ہے تو گمراہوں کے پیچھے نماز کیسے ہو؟ یہ فیصلہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا. تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، مختصر طور پر یہ اشارہ آپ سمجھ لیں کہ بدعت کتنا بھیانک جرم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا بڑا الزام ہے. آج تو ہم بدعتوں کے اندر چلتے ہی بدعتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور جب منع کرتے ہیں تو اس سے جو ہے ان کے اوپر چھٹیاں کرتے ہیں، ان کو لان تان کرتے ہیں، ان کے اوپر غلط غلط باتیں کرتے ہیں. اور یہ بدعتیں کیوں ایجاد ہوئی، کیسے ایجاد ہوئی، اس کے بے شمار اخبار ہیں، اس کے بے شمار اخبار ہیں. بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح کیسے ہے، یہ حدیث صحیح ہوئی کیسے ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج اس قدر اس زمانے میں آج محدثین نے بہن جدہ ضعیف حدیث کو، موضوع اور بنی ہوئی حدیث کو چھانٹ چھانٹ کے کتابوں میں جمع کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ مسلمان پڑھ کے ان احادیث سے محفوظ رہے. محدثین کہتے ہیں کہ احادیث کا گہرا، اسے بیان کرنا اور ان پر عمل کرنا، یہ دونوں کا دونوں کیا ہے؟ جان. حدیث اگر وہی ہوئی ہے، معلوم ہو گیا کہ یہ موضوع حدیث ہے، اس حدیث کے اوپر عمل کرنا، اس کو بیان کرنا، اس کو گڑھنا، یہ تینوں کا تینوں حرام ہے. حتیٰ کی بعض محدثین کہتے ہیں کہ جو جھوٹی روایات کو بیان کرنے کو حلال سمجھتا ہے، جھوٹی روایات کو بیان کرے اور حلال سمجھ کر بیان کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمدن فلیتب مقعدہ من النار، جو میرے اوپر ایسی بات میری طرف نسبت کرتا ہے جو بات میں نے نہیں کہی ہے اس کا ٹھکانا چاند ہے، جہنم ہے، اسے اپنا ٹھکانا جہنم بنا لینا چاہیے. آج ہم جو حدیثیں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو اپنی حدیثیں صحیح کہتے ہیں، ہماری حدیثیں غلط کیسے ہو جاتی ہیں؟ یہی وہی لوگ بارتا ہے، اسے عمل کرو، سمجھو کہ جو بڑی حدیثیں ہیں، جو بڑی ہوئی حدیثیں ہیں، گڑی ہوئی حدیثوں کو بیان کرنا حرام ہے. اور اگر ہم اسے حلال سمجھ کر کے بیان کریں لوگ گنا تو ان سے کافی ہو جاتے ہیں. ہم کیوں چاہتے ہیں؟ ہم کیوں بیان ہیں؟ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ کوئی بھی حدیث ہو، کوئی بھی، یہ وصول ذہن میں رکھنا، کوئی بھی حدیث ہو اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک وہ حدیث کی مشہور کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ روایت نہ کی گئی. اور محدثین نے اس حدیث کے بارے میں یہ کہہ دیا ہو کہ یہ حدیث صحیح، تب تک اس حدیث کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ راتبیوں نے، سیوں نے، صوفیوں نے، جوگیوں نے، جگتیوں نے لا تعداد حدیثیں گڑھی ہیں، اتنی حدیثیں گڑھی ہیں، اتنی حدیثیں گڑھی ہیں کہ حدیث تاریخ، حدیث کی کتابیں ان کے بیانات سے بھری پڑی ہیں. اور چند ایک میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حدیثیں گڑھ گڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ حدیثیں منسوخ کی گئی ہیں. چنانچہ حماد ابن زید محدث فرماتے ہیں کہ وضع کی جنازت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بہت بڑا کہ کبھی حضرت حماد ابن زید جو محدث کبھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جنازہ میں ان راتبیوں جنجیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 12,000 حدیثوں کو بڑھ کر کے منسوخ کیا. کتنی حدیثیں؟ 12,000 جو جنجیوں نے کہی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اور بھی حدیثیں گڑھ کر کے جس کی طرف منسوخ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو غلط غلط کر دیا ہے صحیح حدیثوں کے درمیان. اب ہم ہر حدیث میں کہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 12,000 حدیثیں جو گڑھی ہوئی ہیں یہ کہاں جائیں گی؟ اور سنیے، ابن عساکر کا بیان ہے کہ خلیفہ امیر المومنین ہارون رشید کے سامنے ایک محدث کو پیش کیا گیا, ایک شخص محدث تھا, اس کو پیش کیا گیا جو اپنے آپ کو محدث دورہ کہا کرتا تھا. اس پر الزام یہ تھا, لوگوں نے اس کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ حدیثیں پڑھ کر کے بیان کرتا ہے. خلیفہ ہارون رشید کا غصہ تیز ہو گیا اور اس نے اس شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا, اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. یہ جھوٹی بات میں جھٹتا ہے اور جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے, اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. جب اس نے سمجھ لیا اس کو میں قتل کر دیا جاؤں گا تو وہ بولتا ہے یا امیر المومنین وضع صبح کہ امیر المومنین تم مجھے قتل کرنے کا حکم دے رہے ہو, ٹھیک ہے میں قتل کر تو دیا جاؤں گا, لیکن وہ 4000 حدیث ہیں جن کو میں نے دیا ہے اور صحیح حدیثوں کے ساتھ میں نے اس کو ملا دیا ہے, قتل کر دیا ہے. جہاں حلال تھا اسے ہم نے ان حدیثوں سے حرام ثابت کیا ہے, جو چیز حرام تھی اس کو میں نے ان حدیثوں سے حرام ثابت کر دیا ہے, حرام ثابت کر دیا ہے. تمہیں کیسے پتا چلے گا, تمہیں کیسے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہارون رشید فرماتے ہیں
جو چند ایام ہیں, جو چند فضیلتیں ہیں, سورہ ہو
مہینوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو اشہر حرم قرار دیا, تو جن مہینوں کی خصوصیت یا جن مہینوں اور جن دنوں کی عبادت قرآن سے اور اللہ کے رسول کے آسمان سے ثابت ہے وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے, لیکن اس کے علاوہ جو مہینے ہیں, اس کے علاوہ جو دن ہیں, اس کے علاوہ جو وقت ہیں, یہ کسی بھی حقوق خصوصیت کے حامل نہیں ہو سکے اور نہ ہی ان کی کوئی اہمیت کتابوں کے نت کے اندر ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام کے ان مقررہ قاعدوں سے ہٹ کر ہمارے یہاں چند مہینے اور چند دن خود گز لیے گئے ہیں عبادتوں کے لیے, مخصوص کر لیے گئے ہیں. جیسے محرم کے مہینے میں ماتم اور سوز کیا جاتا ہے, اس کی تعزیے بنائے جاتے ہیں, علم جھنڈے اور کھچڑے بنائے جاتے ہیں, علم اور جھنڈے اور شبدے لگائے جاتے ہیں. سفر کے مہینے میں 13 تیزی اور آخری بدھ گز لیے گئے. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برسی منائی جانے لگی اور اس کو عیدوں کا عید عید میلاد النبی کہا جانے لگا. ربیع الثانی کا مہینہ جارحیم کے لیے مخصوص کر لیا گیا. رجب میں اجمیر کا عید دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. ساتھ ساتھ امام جعفر کے صادق کے سودوں کی فاتحہ بھی گھر گھر میں ہوتی ہے. اسی طرح سے شعبان کے اندر بھی ہم نے عبادتیں گزری, اس کی 15 تاریخ کو مردوں کی عید کہا جاتا ہے کہ 15 شعبان جو ہے یہ مردوں کی عید ہے. اس دن قسم قسم کی عبادتیں اور قسم قسم کے فاتحے جلائے جاتے ہیں. شوال میں خواجہ جوتی دراز گلبرگا والے کی گنبد پر گھیلا ڈالا جاتا ہے. پھر زیادہ میں دھوم دھڑاکے کے ساتھ ان کا عرس منایا جاتا ہے. اور بعض عوام اور بعض جزلہ زیقعدہ کے مہینے کو بھی بندہ نماز والا مہینہ کہتے ہیں. زیقعدہ کے مہینے کو بندہ نماز والا مہینہ کہتے ہیں. اور یہ کس قدر زبردستی ہے اور کس قدر زبردستی کی بات ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا اور جن کاموں کو کرنے کا حکم اللہ مدہو شاہ شریف نے نہیں دیا, آج جو چاہے مسلمان انہی کاموں کو بڑے احترام اور عقیدت کے ساتھ انجام دیتے ہیں اور جب منع کرتے ہیں تو الٹا ان کو الٹا چوہا کہا جاتا ہے, ان پر جملے کسے جاتے ہیں, ان پر تھپڑیاں کسی جاتی ہیں, انہیں دشمن رسول اور غدار مصطفیٰ کہا جاتا ہے, ان کو نہ جانے کن کے الفاظ سے نوازا جاتا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور نہ جانے کیا کر رکھتے ہیں. دوستو, شیطان نے ان بری جگتوں کا ایسا چکر ان سبھی مسلمانوں کو لگایا ہے کہ ان میں الجھ کر کے مسلمان رمضان اور زیادہ کی عبادتوں سے غافل ہو چکے ہیں. ان کے نظر میں رمضان کی اتنی اہمیت نہیں, زیادہ کی اتنی اہمیت نہیں, اور مسلمانوں کے بے شمار گھرانے ایسے ہیں جن میں گھرانوں عیدوں کی فاطمہ کا اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ رمضان کی عبادت کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا. اجمیر اور گلبرگہ دلیا اور خاصن کے عرص اور میلے میں شرکت کو اتنی بڑی سعادت سمجھا جاتا ہے کہ حج کی سعادت کو حاصل کرنے کی فکر ان کو باقی نہیں رہتی ہے. اور بعض شاہی عوام تو اجمیر اور خاصن کے عرصوں میں شرکت کو ہفتہ بدل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی 7 دفعہ چلا جائے تو اس کا حج ایک پورا ہوتا ہے. نعوذ باللہ. لیکن یہاں بھی میں آپ کو بتاؤں, یہاں بھی بچوں ان جہلا امام کا نہیں, ان جاہلوں کا نہیں, بلکہ اس جرم کے سب سے بڑے مرتکب اور اس اللہ محمود شریف سے اہل بہت کے آگے جواب دہ وہ حضرات ہیں جو اپنے پیٹ کے زمین کو فاتحہ کے کاموں سے بھرنے کے باوجود حل مجید کی فکر میں لگے ہوئے ہیں, جو چکے اور دستار لپیٹ کر کے آتے ہیں اور ان بڑے بھالے مسلمانوں کے آگے حقیقت اولیاء فیضان اولیاء کو لچک پر بھاشن دیتے رہتے ہیں تاکہ فاتحاؤں کے ذریعے ان کا پیٹ پر رہے. یہ انہیں اولیاء سے کوئی عقیدت نہیں, انہیں اولیاء کے فیضان سے کوئی حقیقت نہیں اس کی. یہ صرف اور صرف شوگر کوٹنگ ہے, یہ صرف نشہ آور گولیاں ہیں جو ایمان کے لیے نشہ آور سب سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہیں. تو میرے دوست اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور جارحمی کی فاتحہ جو ہے یہی عقیدت اولیاء, یہی فیضان اولیاء کی جنم لینے والی اس بجٹ ہے جو گھر گھر کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور دین کا ایک حصہ بھی اس کو بنا دیا گیا ہے. عوام بڑے بھالے مسلمانوں کے جنازوں پر ایک فاتحہ ایک خطبہ بن کر اس طرح سے چھائی ہوئی ہے کہ لوگ نماز روزے کے چھوٹ جانے سے اتنا خوف نہیں کرتے نہ اتنی فکر کرتے ہیں, لیکن جارحمی کے نہ کرنے پر وہ لرز جاتے ہیں, کانپ جاتے ہیں. نماز چھوٹ جائے, روزہ چھوٹ جائے, اس کی ان کو کوئی فکر نہیں, لیکن اگر جارحمی کا فاتحہ چھوٹ گیا تو کانپ جاتے ہیں, لرز جاتے ہیں. اور کیوں کہ بڑے پیر ناراض ہو جائیں گے, ان کی بدعا نہ لگ جائے, فاتحہ نہ کرنے پر بڑے پیر سے لڑتے ہیں, اور نماز اور روزہ نہ کرنے پر نماز اور روزہ نہ کرنے پر اللہ سے ان کو ڈر نہیں لگتا ہے, اللہ سے ان کو خوف نہیں لگتا ہے. آخر یہ کس قسم کی مسلمانی ہے؟ اللہ ہی جانے, یہی دور نہیں کہ ان من دون اللہ سے یہی کرم حد کرتے ہیں. کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کو بھی محبت سے ایسا نہیں کرتے. اور بارہویں بادلے کو ربیع ثانی میں مناتے ہیں. اور اب تو یہ رائج ہو گیا ہے کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو گیارہویں منائی جاتی ہے. اور یہ فاتحہ دیتے نہیں ہیں بلکہ فاتحہ دلاتے ہیں. فاتحہ دیتے نہیں ہیں فاتحہ دلاتے ہیں. اور میں نے دلاتے اس لیے کہا ہے کہ فاتحہ دلانے والے جو ہوتے ہیں بتارے وہ صرف علم و عمل سے کھڑے ہوتے ہیں. ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ فاتحہ میں کیا پڑھا جاتا ہے. اب ان کی تو دلاتے ہیں فاتحہ دے بلکہ کسی ملے کو کسی مؤذن کو بلا کر کے اس کے اوپر فاتحہ دلاتے ہیں. ان کی ہمت نہیں ہے ان کو نہیں معلوم کہ فاتحہ کیسے دیا جاتا ہے. اس لیے دیتے نہیں فاتحہ کو دلاتے ہیں. تو فاتحہ دینا صحیح نہیں بلکہ فاتحہ دلانا صحیح ہے یہ کہا جائے. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کون تھے کیسے تھے کیا تھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں لوگوں کو. لوگوں کا تصور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا ہے یہ ہے کہ ایک بابا ہے جو لوگوں کو الگ تھا اللہ ہوں کی رٹی لگاتے ہیں. کسی دیشے میں بیٹھ کر صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہے ہوں گے. ایک صوفی منش اس سے بیٹھ کے کرامات دکھانا اللہ کے مخلوق کو محروف کرنا ان کو روکنے دینا یہی سب غلط بابا کا کام تھا. وہ دلہ اس قسم کا تصور پھیلا ہوا ہے. حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ کی حقیقت بالکل اس کو الٹی تھی. چنانچہ آئیے میں تاریخ کے حوالے سے بتاؤں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کون سے شخص تھے جن کو آج ایک حلقہ بنا کر کے لوگوں کے اندر کھڑا کیا گیا ہے. حضرت شاہ کی ولادت 471 کے اندر ہوتی ہے. اتنے ہجری کے اندر 471 کے اندر اور آپ کی وفات 561 کو. آپ کی ولادت اور وفات سے بھی بہت سارے واقعات ہو گئے ہیں. بہت ساری کرامتیں وہی رہیں گی. میں ان کرامتوں اور کس کے کہانیوں میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ آپ یوں سمجھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ جو تھے ایک جلیل القدر مدثر عالم تھے محدث تھے امام تھے مجتہد تھے بحر و عقب تھے. بغداد کی سرزمین پر 50 برس آپ نے لوگوں کو وعدہ نصیحت کی ہے. کتنے لوگوں نے آ کر کے اپنے آپ کے ہاتھوں پر اسلام کو قبول کیا ہوا ہے. توحید و سنت اور فکر آخرت اور اتباع سنت حضرت رحمت اللہ علیہ کا ساتھ سنوان رہا کرتا تھا. اس موضوع کا آپ خطاب کیا کرتے تھے توحید کیا ہے سنت کیا ہے لوگوں آزاد کی فکر کرو یہی شیخ رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے رہے. آپ کے زمانے کے علماء جو تھے اہل حق علماء نے آپ کی بے حداری کو توصیف کی ہے. لیکن بدقسمتی سے بدقسمتی اور بدنصیبی سے حضرت شیخ کے پاس بھی وہی المیا پیش آیا اور اسی درجے کے اکابر اور انبیاء کے پاس جو معاملہ پیش آیا تھا وہی معاملہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی پیش آیا. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندگی بھر لوگوں کو یہ دعوت دیتے رہے اپنے ماننے والوں کو زندگی بھر یہ کرتے رہے کہ اے لوگوں اس اللہ کو پکارو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. تم اسی کی پوجا کرو تم اسی کی عبادت کرو زندگی بھر لوگوں کو اس کی طرف بڑھاتے رہے. لیکن آپ کی بدبخت قوم نے حضرت عیسیٰ کی بدبخت قوم نے آپ کی محبت اور ولی کا آپ کی عقیدت کا اور محبت کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر آپ کو کیا قرار دیا اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور آپ کی والدہ محرمہ حضرت مریم کو کیا قرار دیا ان کے مجسمے بنائے اور محبت اور ولی نے ان کے مجسمے بنا کر یہاں رکوع کرنا سجدے کرنا فریاد مارنا حاجت پوری کروانا یہاں چہارے چہارا پوری بچیاں چڑھانا اگر بچیاں چڑھانا یہی سب ایک کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والد محترمہ حضرت مریم کے ساتھ کرنے لگے نعوذ باللہ. تو یہی حال یہ آئی نہیں یہی حال جس سے حضرت عیسیٰ زندگی بھر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے لیکن ان کے ماننے والوں نے عقیدت اور محبت کا اور لے کر کے ان کے ساتھ یہ کیا اور گناہ ہو گئے. اسی طرح سے حضرت جیلانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ زندگی بھر توحید کی دعوت دیتے رہے لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو سلسلے بنے گئے قادریہ سلسلہ ہے اس کے گانے بھی آئے گئے اوپر سے نیچے تک جس کی کوئی فرق نہیں ہے. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کی آخری وقت آیا اور آپ جب کوچ کرنے لگے سارے پانی کو تو مجھے نصیحت فرمائی. اور کیا نصیحت فرمائی؟ سونے کے کانی سے لکھنے والی یہ نصیحت. اپنے بیٹے عبد الوہاب کو کہا کہ میرے بیٹے اپنی تمام ضروریات اللہ کے حوالے کر دو اپنی تمام ضرورتوں کو اللہ کے پورا کرواؤ صرف اللہ کا بھروسہ رکھو. سب کچھ مانگو جو کچھ بھی مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو کسی اور کا بھروسہ نہ کرو توحید کی یاد کرو کیونکہ توحید کے اوپر تمام امت کا اجماع ہے. آخری وقت میں اپنے بیٹے عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کو توحید کا بیان دیتے لیکن کیا کیا یہ اللہ کی لعنتوں قہر کو دعوت دینا نہیں ہے کہ اتنے بڑے موقف اتنے بڑے مقدم کی دعوت کو بلا کر آپ کی شان میں بھلو کرنے والوں نے آپ کے نام سے کئی مددگار ہوتے آدمی کا نعرہ بلند کیا جو پھر یہ کہتا ہو کہ مانگو اللہ سے مانگو یا شیخ عبد القادر شہن اللہ یا شیخ عبد القادر جیسے سبحان اللہ پڑھتے اس کا بھی اس سے بھی بڑا ظلم ہوا کہ آپ کے نام کی نماز بھی دی گئی نماز کتنی ہے اللہ کی نماز ہے لیکن اٹھاؤ ان کتابوں کو اور میں تو بھول گیا کتاب کو لانے کی کوشش میں تھا مگر جلدی میں نے نکل گیا وہ کتاب میرے ہاتھ موجود ہے اس کتاب میں خلاصہ روزیہ کے نام سے نماز پڑھی گئی اور میں لوگوں کو بتایا گیا طریقہ کی بغداد کی طرح نماز کی حالت میں گیارہ پتی کر کے دو سے پانچ سے ہمارے تمہاری حالت پوری ہو جائے گی یہ مسلمانی ہے آپ بھی اس کو منع کرتے ہیں آج ہم اس کو روکتے ہیں تو ہمیں تو جو ہے بالغ ہمیں تو لگانے کا نہیں چاہیے آپ کو مارتے ہو بڑا آؤ تو تین باتوں کو دیکھنا غور سے دیکھنا شیوا پورا نے بھی جس نے بہت آج اسی نام کے چلے کو بناتے ہو اسی نام کی کتاب اتارتے ہو یہ کہاں کا نام جلد یہ کہاں کی ایمانداری ہے اور یہ کہاں کا اسلام ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جیسے وہ ہمبلی مطلب تھے ہمبلی مطلب جیسے ہم لوگ جانتے ہیں اور ہمبلی مطلب میں نماز کا جان بوجھ کر کے ترک کرنا نماز کا جان بوجھ کر کے چھوڑ دینے والا کافی ہوتا ہے ہمبلی مطلب میں جو ایمان پیر کے نزدیک نمازی کیا ہے کافی ہے آج کون نماز پڑھتا ہے اور بدبختی یہ کہ فاطمہ کا پورا اہتمام ہوتا ہے اور نماز اور روزے یہ بالائے پاس ہوتے ہیں کہ حضرت کا دامن پکڑ کے نکل جائیں گے اور بارہا میں نے دیکھا ہے کہ ادھر مسجد میں اذان ہوتی ہے اور ادھر مسجد کے باہر جھنڈے اور جلوسے روٹیاں کے ڈھیر بنا کے اور ناچ اور کود کے ساتھ لوگ گزرتے ہیں یہ شیطانی حرکت نہیں ہے یہ شیطانی کام نہیں ہے کہ اللہ کے ایک نیک بندے کا نام لے کر کے شیطان کو خوش کیا جاتا ہے شیطان کو خوش کیا جا رہا ہے یہ حضرت کی روح کو انسانے خراب کرنا ہے یا انسانے آزاد کرنا ہے کیا انسانے آباد کرنا ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں جو سلسلے قاضی وغیرہ کے ہیں یہ کچھ بھی نہیں تھے اور نہ ہی پیری مریدی کا کوئی چکر تھا یہ سب جھوٹ ہے یہ سب آپ رحمت اللہ علیہ کی غلط طریقے سے منسوخ ہو گیا ہے بلکہ آپ کے وفات کے بعد یہ سلسلے قاضی بنایا گیا اور ان سب کے نیچے اس کی کڑیاں جوڑی گئی اور آپ کے ساتھ ایسی ایسی دو مالائی کہانیاں اور ایسے ایسے کام کر لیے گئے اور بیان کی جانے لگی کہ اللہ کی طرح چران کے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت کبھی ملکن باغ سے روحوں کا تھیلا چھین کر جن کے مرے ہوئے سب مردوں کی روحوں کو آباد کر دیتے ہیں اسی طرح سے کبھی اپنے جارحنی کی پابندی اپنی جارحنی پابندی سے کرنے والے موتقف کو ملکن نکیر سے مل رکھتا کے جواب میں یا وہ مدد کرنے پر ملکن نکیر کو مار کر کے بھلا دیتے ہیں اور اسے جنت سے پہنچا دیتے ہیں کبھی رب کے فیصلے کو خود بدل کر یہ کرامتیں بھی بیان کی جاتی ہیں اور کتابوں میں موجود ہیں کبھی ہم کے فیصلے کو ان کے بیٹے کا فیصلہ کیا تھا شیخ عبد القادر نعوذ باللہ جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بیٹا بیٹی بیٹی سے بیٹا ادا کر دیا قرآن سے آپ لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو یہ شہر وردی نقش بندی چشتی قادری شہر وردی کا سلسلہ چلتا ہے یہ شہر وردی کا سلسلہ کہاں سے چلتا ہے میں بتاتا ہوں شیخ جی شہر وردی جو تھے یہ ان کے والد کی تمنا تھی کہ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہو لیکن اللہ کی منشا تھی کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی شیخ رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں پہنچے اور اتنا حضرت ہم تو بیٹی چاہتے تھے ہم تو بیٹا چاہتے تھے لیکن اللہ نے مجھے بیٹی ادا فرمایا ہے آپ کس نے کچھ کریں شیخ نے بیٹی کو ان کو بیٹا بنا دیا شیخ صاحب جی شہر وردی کو کیا کر دیا بیٹا بنا دیا ایمان سے خود تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شیخ صاحب جی زندگی بھر عورتوں کی چھاپیاں لیے ہوئے ان کی چھاپیاں کس کی تھیں عورتوں کی چھاپیاں تھی یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور بدلیے کرانا کس کو بیان کیا جاتا ہے شہر کے ساتھ کہ شیخ نے ان کو بیٹا بنا دیا بیٹی سے غرض زندگی میں تو یہ سب رہا زندگی میں تو جانے کی یہ سب کرتے رہے مرنے کے بعد بھی تصورت پوری دنیا میں چالو آپ جس کو چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں آپ جس کو چاہتے ہیں وہ ادا کر دیتے ہیں پکارنے والے کی آج بھی مدد کر دیتے ہیں دوسری کسٹمر کو آج بھی نکال دیتے ہیں بھلا
اب جس روز آدم کی یہ کرامتیں ہیں, جس پرانے پیر کی یہ شان ہو اور لوگوں کو یہ بات بتلا دی جائے تو پھر انہیں اللہ سے کیا, اللہ سے کیا لینا بھی, انہیں اللہ سے کیا انتر ہے, آسان نقطہ ہے کہ قادری بن جاؤ, مرید ہو جاؤ, گیارہویں کے سارے پابندی سے جاؤ اور اتنے شیخ میں سنا ہو جاؤ, اتنے سنا کی شیخ ہو جاؤ کہ من رب کا کے جواب میں یا غوث المرب ہو جنت میں چلے جاؤ, نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا, تمہیں کیا ہو گیا ہے, سوچتے کیوں نہیں, کہاں گئی تمہاری اصلے, کہاں گئی تمہارے سوچ, کہاں گئے تمہارے اخبار, سوچو تو صحیح, سوچو آخر یہ سب کیوں رہا, یہ سب کیوں ہو رہا ہے, کیوں نہیں سوچتے ہو, اور سر میں اس کو یہی توحید ہے. اور آج جب آپ شیخ رحمت اللہ علیہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں گے, دنیا دنیا کے طالبین کے لیے تو ان واقعات کا کہیں بھی ذکر اس کتاب کے اندر نہیں ملتا ہے, بلکہ شیخ جیسے توحید کے نمبردار تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عاشق تھے, آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر بدعت اختیار کرنے والوں کے لیے آپ جو ہے ایک مہنگی تلوار تھے, غیر دنیا کے طالبین یہ شیخ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے, اور جب ہم جنہیں اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے, اور کہو بدعتوں کے بارے میں شیخ صاحب نے کیا فکر بھی لکھا ہے, آج ان کے نام کی گیارہویں منانے والے, ان کے نام کے بکرے مرغے چڑھانے والے, ان کے نام کے دلوں سے غوطیاں نکال کر در پر بھیک مانگنے والے, اور خدا کی قسم یہ بندے نہ صرف لاکھوں جس قدر کو میں پڑتا تھا, پندرہ دن راتوں کا در پر دلوں سے غوطیاں کے نام پر بھیک مانگا, اور پورے چودہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, آج بھی اس مدد سے میرا کیا یہی حال ہے کہ در پر راتوں کو بار بار بھیک مانگتے ہیں دلوں سے نو غوطیاں کے بہنوں میں کر کے, یہ تو پھر میری اپنی کی ہوئی بات ہے, اور اس کے اوپر کیا ہے, اس کے اوپر ہمارے مفتی دورہ ہوا کرتے تھے, اور خطیبے خطیب ہوا کرتے تھے, بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے, وہ ساتھ میں چلتے تھے. اگر آپ بتلاؤ کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہاں اس کا حکم دیا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہاں ان باتوں کو بتایا ہے, یہ ہزاروں کی باتیں جن کر اور عمل کر کے بھی اگر یہ اہل سنت کہلاتے ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ اہل سنت کس کو کہتے ہیں, یہ ہزاروں کی باتیں کہہ کر کے اگر یہ اپنے آپ پہلے سے نہ کہیں تو میں نہیں جانتا کہ اہل بدعت کس کو کہتے ہیں. پہلے حضرت شیخ نے اپنی کتاب کے اندر رومیا کے اندر بدعتوں کے بارے میں کیا کچھ نہیں لکھا ہے, میں اس کے چند نمونوں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ لوگوں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں, دنیا کے طالبین جو ان کی کتاب ہے, کہتے ہیں ابتدا کرو نبی کی ابتدا کرو, بدعت نہ کرو, کیونکہ تمہارا دین پورا ہو چکا ہے, تمہارا دین یہ کس کا نام, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث سے دلیل کرتے ہیں. اب ذرا ہمیں بتلائے کہ یہ کمروں کی پوجا, یہ گنبد, یہ چادریں, یہ تمام سب چیزیں, اور یہ کمرے بھیڑے, یہ اگر بکریاں, یہ چرنیاں, یہ پیڑے, یہ گلاب, یہ مٹارا کے سب سے آگے, یہ تمام سب کہاں شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کا حکم کیا, کہاں کیا ہے اس کا حکم, ان کی کتاب موجود ہے, خود اس سے نتیجہ حاصل کرو. اسی طرح سے فرماتے ہیں قرآن کی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہوشیار مومن پر یہ ضروری ہے کہ بدعتوں سے بحث نہ کرے, بدعتوں سے بحث نہ کرو, ان کے قریب نہ جائے, ان کو سلام نہ کرے, سوچو کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں قرآن کی رحمت اللہ علیہ, کتابوں کو پڑھو, ان کی کتابیں پڑھو, سلام معلوم ہو جائے. کہتے ہیں یہ بھی لازم ہے کہ جس نے بدعتی کو سلام کیا گویا اس سے محبت کرنی, اور ان سے محبت کرنا اور اچھا سلوک کرنا یہ کام ہے. کس کا بیان ہے یہ میرا نہیں ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کتاب موجود. کہتے ہیں یہ بھی لازم ہے کہ بدعتیوں کا ہم نسی نہ بنے, بدعتیوں کے ساتھ نہ بیٹھے, ان سے دوستی نہ تیار کرے, ان کو عید اور خوشی کے موقع پر مبارک باتیں نہ دے, ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھے. ان کے کس کا بیان دیں گے, ہم نہیں کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں, ان کی نمازیں جمع نہ کرے, ان کا سب سے اعلیٰ پر ان کے لیے رحمت کی دعا بھی نہ کرے, بلکہ ان کو آگے دے اور ان کا نام کے لیے ان کو دشمنی کرتے, بدعتوں کے مذہب سے باطل ہونے کا یقین جو رکھے گا اللہ اسے بہت بار سوا رکھا ہے. یہ کس کا بیان ہے, شیخ عبد القادر جیلانی اور کہتے ہیں اور کم از کم انہیں اپنے پیر کی باتوں پر جارنی منانے پر انہیں اپنے پیر کی باتوں پر کر کے اپنے چیزیں ہمارے لیے بھار لو, خدا کی قسم بخش دیے جاؤ گے. یہ پیر باہر کو کہتے ہیں انہیں کی باتوں پر جارنے والے پیر, اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی پر لعنت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی, جس نے دین میں کوئی نئی بات پیدا کی, میں کسی بدعتی کو سمجھ نہیں, اس پر اللہ کی فرشتوں کی انسانوں کی سب کی لعنت اور پھٹکار کرتی ہے, اللہ کو بدعتی کے سرخ
اور فرماتے ہیں کہ بدعتوں کے کچھ نشان ہیں. بدعتوں کی پہچان شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بدعتوں کی پہچان کیا ہے؟ بدعتوں کی پہچان یہ ہے کہ پہلی نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو برا کرتا ہے. اس کو شیخ عبد القادر جیلانی اس بات کو قابل ہوتے ہیں کہ اہل حدیث کا الحمد للہ حدیث کے پابند ہے. کہتے ہیں ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو برا کرتے ہیں. یہ بدعتی کی نشانی ہے. اہل حدیث کو سرکار حکومت قرار دینا جمہوریت کی نشانی ہے. اہل حدیث کو جبریہ کہنا قدریہ کی علامت ہے. اہل حدیث کو اہل سنت پر مستوی قرار دینا فرقہ جہمیہ کی نشانی ہے. اہل حدیث کو فارسی کہنا اہل حدیث کو بہت جلد کہتے ہیں خارجی نہیں ہے لوگ. وہ حضور کی ایک حدیث ہے ہند والے ہوں گے انڈیا والے ہوں گے نہیں وہ خارجی ہوگی. کس کی نشانی ہے؟ راجیہ کی علامت ہے. اور اللہ گواہ ہے آج کل کے جو بدعتی ہیں یہ وہی خارجی ہو یہ دین سے نکلے ہوئے لوگ یہ وہاں خارجی ہوتے ہیں. اور اس طرح کی بے شمار باتیں اور بھی ہیں. آپ پیرانے پیر کہتے ہیں یہ تمام باتیں اہل سنت سے اہل حدیث سے تعصب کرنے اور حکم ہونے کی نشانیاں ہیں. اہل سنت کا صرف ایک نام ہے اور وہ کیا ہے؟ اہل حدیث ہے. یہ بدعتی ہیں جو ان کو لقب دیتے ہیں یہ خارجی ہیں یہ فلانی ہیں یہ فلانی ہیں. ان اہل حدیثوں کو سمٹ نہیں جاتے جیسے کہ مکہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے دیوانہ کہتے تھے پاگل کہتے تھے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام سمٹ تھوڑی ہے. اس کے یہ نام تھوڑی سمٹ ہو گئے اور تمہیں جب نوازتے ہیں تو یہ نام ان اہل سنت اور اہل حدیثوں کو سمٹ نہیں جاتے. کہنے پہ ان کو یہ ان کی دشمنی اور یہ ان کا بھول گئے اعلان ہے اہل حدیثوں کے ساتھ. دوستوں یہ جو پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ کے ایمان کو بیانات اور سچائیوں اور صداقتوں میں بھری ہوئی پیاری پیاری باتیں تھیں جو یقیناً یہ جاننے والوں کے لیے بڑا ننگی برداشت ہے. اب اگر اس کے اوپر بھی ہم قربان کریں ہم نہیں کہتے ہیں کہ میرا بن جاؤ پیرانے پیر کے بن جاؤ پیرانے پیر کے ہو جاؤ صرف کھانے کے لیے نہیں عمل کرنے عمل کرنے کے لیے بھی کھانے کے لیے تو بہت سارے لوگ ہیں عمل کرنے کے لیے یہ جلوس یہ تحاد یہ نار یہ بھولے یہ گانے یہ مردے یہ بکرے یہ تمام کو فرق کر دو. یہ جارانی خراب بدعت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے معنی کی توہین سے ان کے روح کو ادائے پہنچانا ہے. یہ تمام کو بدعت ہے. پھر کہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ چھوڑ دو ان کو اور کتاب و سنت کے اوپر عمل کرو. اپنے من میں ڈوب کر پیدا کرا دو زندگی اپنے من میں ڈوب کر پیدا کرا دو زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اور آج بے شمار قسم کی بات ہے منتیں لوگوں نے مان لی اور کرنی شروع کر دی ہیں. اس لیے ان غریبوں کو جو غیر اللہ کو خوشی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں بسم اللہ پڑھائی ہوئی بھی کیے جائے جبھی بھی وہ غریب حرام کی مطلب بعض منتیں مانگتے ہیں اے بابا یہ ہو جائے اے فلانے پھر یہ ہو جائے. یہ سب کھانے جو کاٹے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے نجس اور حرام ہیں. کیا ہے یہ آخری بات میں بیان کر رہا ہوں. یہ سارے کے سارے نجس اور حرام ہیں. عام طور پر جارنی بیٹی کنڈے بابا کی چھٹی عبدالحق کا دوشا احمد کبیر کی گائے اجالے کا آتا ہوا ابیر کی بات مرغی جہاں جی پورا کا بکرا امام قاسم کی پڑھائی عبدی رزاق کی چلنی بھولے کلم کی چلونی شیخ سبزی کے زلزلے یہ ساری کی ساری اور اس قسم کی تمام الگ الگ کی جتنے بھی کھاتے ہیں یہ تمام تو تمام مجرمانہ ذہنیت کے تحت کی جاتی ہیں. یہ کھانے سراسر حرام ہیں اور زندگی سے بھی بدتر ہیں. ان سے توبہ کرو ان کے قریب ہی مت جاؤ. اور جب آپ شیخ پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ان کے قریب ہی مت رکھو ایسے لوگوں سے دور رہو میرے دوستو. یہ پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے. دوستو ان تمام دیوار سے بچو. آج جن بزرگوں کے ساتھ میں نیاز اتنی دھوم دھام سے کر رہے ہو کل قیامت میں یہ بزرگ بھی اللہ کے رحمت والے کے محتاج ہوں گے. یا اللہ کے کرام بھی اللہ والے ہیں کی رحمت کبھی دیکھ رہے ہوں گے. وہاں پر کوئی مشکل کسان نہیں ہوگا وہاں پر کوئی دستگیر نہیں ہوگا. اور جب صرف و جداد کی پوٹلی صرف و جداد کی جو جب گٹھا اپنے کرتے ہوئے لے کر کے کوئی سراج کے اور چلو گے اور وہاں پر کوئی جب لگائیں گے وہاں کی قسم وہاں کوئی دستگیر نہیں ہوگا وہاں کوئی بھی کوئی پانے والا نہیں ہوگا. تو دیکھو آخری گزارش یہی ہے کہ اللہ کے لیے اپنے چیزوں کو سنوار دو اللہ کے لیے یہ تمام کو پورا بات خرچ کر دو اللہ کے لیے سنت کے پیارے اور بن جاؤ نبی سے محبت کا جذبہ سیکھو نبی سے محبت کا جذبہ صرف زبان نہیں عمل سے اس کا اعتراف کرو عمل سے اس کا اظہار کرو حاصل کرو اور اللہ سے تمام شرک اور گزار سے توبہ کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کو پھیر دے مولا. اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ رحمان کا دل دو انگلیوں کے انسان کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے. پر وزیر ہمارے دلوں کو پھیر دے مولا.
خالد بن الوليد الإسلامية بالرياض مركز الشريط الإسلامي باللغات العالمية تقدم لكم هذه المادة. كما يسرنا تلقي آرائكم واقتراحاتكم على هاتف رقم 241-4488 241-06-15.